अच्छा भाई, आगे देखिए भाई, शरा में कौलुहु बिही मुतअल्लिकुम बिल इक्तिदाई ला बियलीकु फइन इक्तिदाअना बिही अलैहि सलाम इन्नमा यलीकु बिना ला बिही फइन्नहु कमालुल लना ला लहु وحين إذ تقديم الظرف لقصد الحصر والإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء وأما الاقتداء بالأئمة فيقال إنه اقتداء به حقيقة أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. अच्छा भाई, कौलुहु बिही भाई ऊपर मतन में आया था व नूरन बिही इक्तिदाउ यलीकु, नूरन और आपको बतलाया था इन्होंने कि नूरन एक तरकीब ये कि नूरन को बनाओ मौसूफ और बिही इक्तिदाउ यलीकु को बनाओ उसकी सिफर, और दूसरी तरकीब ये थी कि नूरन को भी हाल बनाओ और बिहिल इक्तिदाउ यलीकु को भी हाल बनाओ, फिर चाहे अहवाले मुतदाखिला बना लो और चाहे अहवाले मुतरादिफा, या बिहिल इक्तिदाउ यलीकु इसको जुमलाए मुस्तानफा बना दो कि इस्तीनाफ है, सवाल मुकद्दर का जवाब है, ये यूं को नई बात शुरू हो रही है। बात समझ में आ गई? ये सब तरकीबें जो हुआ बिल इक्तिदाई हकीकुन में थी वही सारी तरकीबें बिहिल इक्तिदाउ यलीकु। अच्छा, यहां तरकीब मैंने जिक्र की थी भाई, क्या तरकीब है? नूरन तो हुआ मौसूफ, बिहिल इक्तिदाउ यलीकु इसकी क्या तरकीब थी? बिही बा जारा हा जमीर मजरूर जो राज है किसको? नूर को, अगर ये उसकी सिफत आप बनाते हैं, और जार मजरूर ये मिलकर मुतालिक है इक्तिदा से, इक्तिदा इफ्तिआल मस्तर है ना, और जार मजरूर फेल से भी मुतालिक होते हैं, मस्तर से भी मुतालिक होते हैं, इसमें फाइल से भी, इसमें मफूल से भी, सिफत मुशब्बा से भी, इसमें तफजील से भी, मुबालगे के सिगों से भी, और इसमें फेल से भी, आठ चीजें जिनसे जार मजरूर मुतालिक होते हैं। तो यहां पर एक तो है अल इक्तिदा मस्दर है, और एक है यलीकु फेल भी मौजूद है, तो ये बिही किस से जुड़ेगा? तो शारह आपको बतलाएंगे कि इस बिही को अल इक्तिदा से जोड़ो, यलीकु से ना जोड़ो, यलीकु से ना जोड़ो। अच्छा, पहले तरकीब जरा सुन लें। तो बिही जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से? इक्तिदा मस्दर से, और इक्तिदा मस्दर अपने मुतालिक से मिलकर ये हुआ मुबतदा, अल इक्तिदाउ ये मरफू है, मुबतदा है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये जार मजरूर जिससे जुड़ते हैं तो ये होते हैं मुतालिक, और जिससे जुड़े वो है मुतअल्लक, और मुतअल्लक इनके अंदर आमिल होता है। तो ये बिही को हमने किससे जोड़ा? अल इक्तिदा, तो अल इक्तिदा इसके अंदर हुआ आमिल, तो पहले आमिल आता है फिर मामूल, लिहाजा असल मकाम बिही का जो है इक्तिदा के बाद है, अल इक्तिदाउ बिही। तो अल इक्तिदाउ मरफू लफ्जन मुब्तदा है, और ये बिही इसी से मुतअल्लिक है। अच्छा, और यलीकु फेल है, इसके अंदर हुआ जमीर फाइल जो मुब्तदा को राजे, क्योंकि ये यलीकु जुमला फेलिया होकर खबर बनेगा, और खबर को किससे जोड़ते हैं? मुब्तदा से। तो हुआ जमीर वो इक्तिदा को राजे, वो रबत भी दे रही है, तो यलीकु फेल, हुआ जमीर इसके अंदर फाइल, और याद रखिए यहां बिना जार मजरूर इसके लिए महजूफ निकाल लो, बा जारा ना मुतकल्लिम की जमा की जमीर, ना मजरूर महलन मजरूर बा जारा के लिए बिना, जार मजरूर फिर मिलकर मुतालिक किस से? यलीकु से, यलीकु फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये खबर हुई किसके लिए? अल इक्तिदा के लिए, अल इक्तिदा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो ये ऐसा जुमला इस्मिया है जिसकी खबर जुमला फेलिया है भाई, जुमला फेलिया। تو الاقتداء بہ، تو یہ بہ کس سے متعلق؟ اقتداء سے. تو شارح آپ کو بتلائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے کہ بہ کس سے متعلق ہے. میں نے تو آپ کو بتلا دیا الاقتداء سے، لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے الاقتداء اور ایک ہے یلیقو. اقتداء مصدر ہے اور یلیقو فعل، اور جار مجرور دونوں سے جڑ سکتا ہے. تو یہاں کس سے جڑے گا؟ تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بھی اقتداء سے متعلق ہے. کس سے؟ اقتداء سے متعلق ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقتداء سے متعلق ہے تو اس کو پھر اقتداء پر مقدم کیوں کیا؟ پہلے تو کون آتا ہے؟ حامل، اور اس کے بعد کون آتا ہے؟ معمول. تو بھی کو اقتداء کے بعد ہونا چاہیے تھا. تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو مقدم کیا گیا حصر کے لیے. کس کے لیے؟
حصر.
حصر کا کیا معنی؟ بند کرنا. آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص. یاد ہے ضابطہ؟ دوبارہ لکھ لیں، چلیں اپنے سامنے یہ ضابطہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے. بھائی جی لکھیے بھائی جلدی جلدی. تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر حصر يفيد الحصر والقصر القصر قاف دو نقطوں والا اور صاد اور پھر را يفيد الحصر والقصر والتخصيص. تخصيص میں دونوں جگہ صاد ہے. تخصيص لکھ لیا بھائی؟ جی بس یہ ضابطہ مکمل ہوا بھائی. تقدیم ما، تقدیم مقدم کرنا، پہلے لانا، ما اس چیز کو، حق التاخیر جس کا حق کیا تھا؟ مؤخر کرنا، کہ اس کو مؤخر کیا جاتا. توجہ ہے؟ وہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق تھا کہ اس کو مؤخر کیا جائے. یفید الحصر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، والقصر اور قصر کا، والتخصیص اور تخصیص کا. حصر، قصر اور تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے، تو ایک ہی لفظ بولنا کافی ہے. تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر، یا صرف کہہ دو یفید القصر، یا صرف کہہ دو یفید التخصیص. لیکن میں تینوں لفظ یاد کرواتا ہوں، لکھواتا ہوں، تاکہ تینوں لفظ آپ کو یاد ہو جائیں کہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، حصر، قصر اور تخصیص. سب کا معنی ہے تخصیص کرنا، خاص کرنا. اور تخصیص کہتے ہیں ایک چیز کے لیے آپ ایک چیز ثابت کریں تو باقی سب سے اس کی نفی ہو جائے، یا ایک چیز سے ایک شے کی نفی کریں تو باقی سب کے لیے اس کا اثبات ہو جائے. جیسے دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد ایاک نعبد. تو یہ ایاک یہ مفعول ہے، یہ مقدم ہے، مفعول کو تو مؤخر ہونا چاہیے. تو کلام تو یوں ہونا چاہیے تھا، نعبدو کا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا آپ کی، نعبدو کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر کلام ایسا ہو تو پھر اس میں اللہ کی عبادت کا تو اس بات ہوا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ باقیوں کی چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور باقیوں کی عبادت کرو یہ تو کفر ہے. تو لہذا اس لیے یہ مفعول جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد. تو دیکھو ایک لفظ جس کا حق کیا تھا کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، اس کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا. تو تقدیم ما حقه تاخیر اس نے یفید الحصر، تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ حصر، قصر اور تخصیص کا. اب معنی ہو گیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے عبادت اپنی ثابت کر دی اور باقی سب چیزوں سے اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. تو اب معنی کیا ہوا؟ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. یہ فائدہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ کہ مفعول کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم. تو جب بھی کوئی ایسا لفظ جس کا حق تو اس مؤخر کرنا تھا آپ اس کو کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں, تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی الاقتداء به معنی کیا تھا؟ ان کی پیروی کرنا, ان کی اقتداء کرنا, ان کے راستے پر چلنا. تو اس سے دوسروں کی نفی نہ ہوئی کہ دوسروں کے راستے پر بھی چلنے میں کامیابی ہے یا نہیں. لہذا بہی کو کیا کر دیا گیا؟
مقدم
کر دیا گیا. بہی الاقتداء انہی کی پیروی کرنا, دیکھا اب حسر آ گیا. بہی الاقتداء انہی کی پیروی کرنا یلیق بنا, یہ ہمارے مناسب ہے, یہ ہمارے لائق ہے, یہ ہمارے لائق ہے, یہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم انہی کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کریں اور انبیاء کی پیروی نہ کریں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے آنے کے بعد اب انہی کی پیروی کی جائے گی. تو ہم انہی کی پیروی کریں, کسی اور کی پیروی نہ کریں. بھائی تو یہ بہی کو مقدم کیا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ حصر کا. بہی الاقتداء انہی کی پیروی کرنا یلیق بنا, یہ ہمارے لائق ہے, ہمارے مناسب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو بہی کو مقدم کیا کس لیے؟ حصر کے. تو انہوں نے بہی کو کس سے جوڑا؟ بہی کو جوڑا اقتداء سے. تو یلیقو سے کیوں نہیں جوڑا؟ یلیقو کے لیے میں نے بتلایا ایک الگ بنا جار مجرور نکال لو. تو یلیقو سے اس بہی کو کیوں نہیں جوڑا؟ کہتے ہیں بھائی اگر بہی کو یلیقو کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر معنی صحیح نہیں رہتا, یہ پھر بے ادبی والا معنی بن جائے گا. کس طرح؟ پھر معنی یہ ہوگا, دیکھو بھائی بہی کو ذرا یلیقو سے جوڑو. الاقتداء پیروی کرنا کہ ہم کیا کریں؟ پیروی کریں. یلیق بہ یہ ان کے مناسب ہے, یہ ان کے مناسب ہے. بھائی دیکھیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں یہ ہمارے لیے کمال ہے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. حضور علیہ السلام کے لیے یہ کوئی کمال نہیں, یہ ان کے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں. بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ توجہ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو یہ ہمارے لیے کمال ہے, اس سے ہماری ذات کامل ہوگی, ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. تو یہ ہمارے لیے کمال ہے, اس سے ہماری ذات کامل ہوگی, ہماری صفات کامل ہوں گی اور ہمارا مرتبہ بڑھے گا. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, اس سے ہماری ذات کامل ہوگی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو ان کی ذات کامل ہو جائے گی. نہیں, ان کی ذات تو پہلے ہی کامل ہے بھائی, ہم ان کی پیروی کریں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. نہیں نہیں, یہ بھائی وہ تو پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے, ہماری ذات کامل ہو جائے گی, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمال یا سعادت کی بات نہیں ہے کہ اس ہم کہیں اس سے ان کی ذات کامل ہو جائے گی. بھائی تو یہ کس کے لیے کمال ہے پیروی کرنا؟ ہمارے لیے کمال ہے. تو یلیق مناسب ہے, اگر بہی کو جوڑو یلیق سے, کس سے؟
یلیق سے.
تو یلیق بہی یہ حضور, تو ترجمہ بے ادبی والا بن جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان کی پیروی. تو معنی تو یہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعادت ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے کامل ہو رہی ہے, اور یہ معنی درست ہے؟ نہیں. تو یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے. تو بہی پھر سنو یلیق بہی, اگر بہی کو کس سے جوڑو؟
یلیق
سے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟
کے
مناسب ہمارا پیروی کرنا یلیق بہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے معلوم ہو اس سے ان کی ذات کیا ہو رہی ہے کامل ہو رہی ہے اور یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ کوئی بات درست ہے؟ یہ بات تو درست تو لہذا بہ کو یلیق سے جوڑو تو بے ادبی والا معنی بنتا ہے کہ حضور کے مناسب ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہے. حالانکہ حضور کے لیے کمال نہیں یہ ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم کس کے راستے پر چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو ہماری ذات کامل ہوگی ہماری نجات ہوگی ورنہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں. تو لہذا بہی کو اگر یلیق سے جوڑو تو پھر معنی صحیح نہیں بنتا. ہاں بہی کو کس سے جوڑو اقتداء کے ساتھ کہ الاقتداء بہی ان کی پیروی کرنا یلیق بہی نہیں یلیق بنا یلیق
بنا.
پہلے کس کو جوڑ رہے تھے آپ یلیق کے ساتھ بہی یہ ان کے مناسب ہے میں نے بتایا بہی کو نہیں جوڑنا اس سے یلیق سے بلکہ بنا کو جوڑو جار مجرور الگ نکالو یلیق بنا یہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں
انہیں
کی پیروی کریں یہ ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا باعث ہے اور ہمارے لیے کمال ہے. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو لہذا بہی کو کس سے جوڑیں گے اقتداء سے یلیق سے نہیں جوڑیں گے. اب دیکھیے بھائی شرح پر قوله به مصنف وقال به کہتے ہیں متعلق بالاقتداء لا بيليق یہ اقتداء سے متعلق ہے يليق کے ساتھ متعلق نہیں. کیوں بھائی کیوں نہیں متعلق؟ کہتے ہیں فإن اقتداءنا به کیونکہ یہ فا جو ہے نا فا یہ علت پر داخل ہوتی ہے کبھی کبھار کس پر آتی ہے کیا بیان کرنے کے لیے علت. آپ اصول الشاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ترجمہ کر لیں یا کیونکہ اس کے ساتھ ترجمہ کر لیں تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی متعلق ہے اقتداء کے ساتھ لا بھی یلیق یلیق کے ساتھ متعلق نہیں ہے. فإن کیونکہ فا گئی نا کیونکہ فإن اقتداء آنا بھی کیونکہ ہمارا پیروی کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم پیروی کریں کن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ السلام کی انما یلیق بنا یہ ہمارے مناسب ہے لا بھی یہ ان کے مناسب نہیں. فإنہ کمال لنا لا له اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کمال ہے لا له ان کے لیے کمال نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو بہی کو کس سے جوڑنا ہے اقتداء سے. چلیں یہ بات تو ہو گئی اب دوسری بات آئی کہ پھر یہ بہی کو اقتداء پر مقدم کیوں کیا میں نے بتلا دیا تھا کیا بیان کرنے کے لیے تفصیص اور حصر کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی جو ہے وہ ہمارے مناسب ہے کسی اور کی پیروی نہیں یہی بیان کر رہے ہیں. وحین اذن اور اس وقت کس وقت جب بہی کو آپ کس سے جوڑیں اقتداء جب آپ اقتداء سے جوڑیں تو اس وقت تقدیم الظرف لقصد الحصر یہ جو ظرف جو ہے جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں نا جار مجرور کو کیا کہتے ہیں ظرف تو یہ جو ظرف کو مقدم کیا گیا کس پر مقدم کیا گیا اپنے عامل پر یہ جو تقدیم ظرف کو مقدم کیا گیا لقصد الحصر یہ کس لیے ہے حصر کے ارادے سے ہے حصر کے لفظ کا معنی ارادہ حصر کے ارادے یعنی تخصیص کے ارادے سے ہے تاکہ تخصیص پیدا ہو جائے کہ انہی کی پیروی ہمارے لائق ہے کسی اور کی پیروی نہیں. والاشارتی اس کو چاہے پڑھ لیں والاشارتی تو عطف ہو جائے گا الحصر پر لقصد الحصر ولقصد الاشارتی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے اشارہ کا عطف کس پر حصر پر تو حصر کو اٹھائیں اور اشارہ کو رکھ دیں لقصد الاشارتی لقصد الاشارتی عبارت یوں بن گئی گویا لقصد الحصر ولقصد الاشارتی. دوسرا یہ کہ اس کو آپ پڑھ لیں والاشارتا کیا بنا ہے مفعول معہ مفعول واو بمانے معہ کے بعد آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مفعول معہ مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن و عمرن, توجہ ہے جا, ادھر دیکھیے جا انی زیدن و عمرن, یہ واو عاطفہ ہے, میں نے عمر کا عطف کس پر کیا؟ زید پر. تو ترجمہ کیا ہوا؟ میرے پاس زید آیا اور عمر آیا. تو اس میں اتنا تو ذکر ہے کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے. اگر دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جا انی زید و عمر, اگر دونوں الگ الگ آئے ہوں پہلے زید آیا اور پھر عمر آیا تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جا انی زید و عمر, پہلے عمر آیا ہو پھر زید آیا ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جا انی زید و عمر, کیونکہ یہ وہ صرف جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے, یہ دونوں کو حکم میں جمع کر دیتا ہے, معطوف اور معطوفن علیہ, واو سے جو پہلے ہوتا ہے وہ معطوفن علیہ, واو کے بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف, یہ معطوفن علیہ اور معطوف دونوں کو یہ واو کیا کر دیتا ہے؟ جمع کر دیتا ہے اس حکم یعنی اس بات میں جو ذکر ہو رہی ہے کہ دونوں اس بات میں جمع ہیں, اور کیا بات ذکر ہو رہی ہے؟ آنے کی, آنے کی مطلب اس آنے میں زید اور عمر دونوں جمع ہیں, یعنی جیسے زید آیا ہے ویسے ہی عمر بھی آیا ہے, دونوں کے لیے آنا ثابت ہے. یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ واو. تو واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ دونوں جمع ہیں, یہ بھی بتلاتا کہ یہ اکٹھے ہوا کیا یہ دونوں نے آنے والا فعل یا الگ الگ کیا, اور کون پہلے آیا کون بعد میں آیا واو یہ بھی نہیں بتاتا. صورت سمجھ میں آتی ہے؟ اور نیز ایک کے آنے کے فوراً بعد دوسرا آیا یا دوسرا سال کے بعد آیا وہ یہ بھی نہیں بتاتا, بس وہ صرف اتنا بتاتا ہے آئے دونوں ہیں. مثلا زید آ جایا اور عمر دس سال پہلے آیا تھا, پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زید و عمر, میرے پاس زید بھی آیا اور عمر, کیونکہ آئے ہیں یعنی دونوں. اور اگر دیکھو لفظوں میں تو ہے زید پہلے اور عمر بعد میں, لیکن عمر پہلے آیا تھا اور زید بعد, پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زید و عمر, لفظوں میں پہلے ہے زید اور عمر ہے بعد میں, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہوگا اور عمر بعد میں, بلکہ ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی یوں آپ کہہ سکتے ہیں, زید پہلے ہو اور عمر بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں جا انی زید و عمر, عمر پہلے آیا تھا اور زید اس کے بعد, پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زید و عمر. تو یہ واو عطف صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے, یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں اس حکم میں جمع ہیں, دونوں کے لیے یہ چیز ثابت ہے, آنا جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے. تو یہ نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ اکٹھے یا الگ ہونے کا, کوئی کسی چیز کا اور پتہ نہیں چلتا, صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام دونوں نے کیا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے مفعول معہ, وہ واو بمانے معہ کے آتا ہے. مثلا جا انی زیدن و عمرن, زیدن مرفوع تھا, عمرن معطوف کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوفن علیہ کا. تو لہذا میں نے عمرن کو مرفوع پڑھا, کیوں مرفوع پڑھا؟ کیونکہ معطوفن علیہ زید کیا تھا؟ مرفوع تھا. تو جب میں نے عطف کیا آپ کو پتا چل گیا یہ میں واو کو واو عاطفہ بنا رہا ہوں, لیکن اگر میں اس واو کو بمانے معہ کے لے لیتا ہوں اور عمرن کو مفعول معہ بنا دیتا ہوں, اور مفعول معہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یوں پڑھوں گا جا انی زید و عمرن, یہ عمرن کا نصب بتلا رہا ہے کہ بھئی ما قبل میں تو زیدن مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے, معلوم ہوا یہ واو معطف کے لیے نہیں لے رہے بلکہ کس لیے لے رہے ہیں آپ؟ مفعول معہ والا واو ہے, یہ واو بمانے معہ کے ہے اور یہ عمرن کیا ہے؟ مفعول معہ ہے. تو فرق اس کا یہ ہے جا انی زیدن و عمرن, وہاں آپ کو صرف یہ پتا چل رہا تھا کہ دونوں آئے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اکٹھے ہیں یا الگ ہیں, کون پہلے ہے کون بعد میں ہے, سب صورتوں میں وہ جملہ بولا جا سکتا تھا. لیکن جا انی زیدن و عمرن جب منصوب پڑھیں تو یہ وہ بمانے ما کے تو ترجمہ ہو گیا میرے پاس زید آیا ما عمرین کس کے ساتھ عامر کے ساتھ اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے آئے الگ الگ آئے ہوں تو پھر آپ یہ نہیں بول سکتے بھائی تو فرق سمجھ میں آیا کہ اسی واو کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اسی واو کو آپ مفعول معہ والا واو بمانے ما کے بھی بنا سکتے ہیں اگر عطف کے لیے بنائیں تو پھر وہاں اکٹھے ہونے کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ واو بمانے ما کے کریں تو پھر وہاں اکٹھے ہونے والا معنی ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ول اشارتی اس کا عطف کر دو حسر پر وہ مجرور تو یہ بھی مجرور اور چاہیں تو اس کو پڑھ اس کو و کو بمانے ما کے لے لیں اور ول اشارتا اس کو کیا پڑھیں اس پر نصب پڑھ لیں تو کہتے ہیں وحین اذن تقدیم الظرف لقصد الحسر اور اس وقت یہ ظرف کو جو مقدم کرنا ہے لقصد الحسر کس ارادے سے ہے حسر کے ارادے سے اس کو مقدم کیا گیا والاشارتی اور اس اشارے کے ارادے سے یا مع الاشارتی ساتھ اس اشارے کے ایک تو حسر کا ارادہ تھا اور ساتھ اس اشارے کا ارادہ تھا الا اس بات کی اشارہ تھا کہ ان ملتہ ناسخت لملل سائر الانبیاء ملت کہتے ہیں دین کو ملت کسے کہتے ہیں دین کو اور ملت کی جمع آتی ہے ملل ملل تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان ملتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ناسختن وہ ناسخ ہے لملل سائر الانبیاء تمام انبیاء کے دینوں کا سائر یاد رکھو سائر کے معنی سارے سارے یہ بھی ترجمہ آتا ہے اور سائر کا معنی باقی باقی کے بھی آتا ہے تو موقع کے مطابق جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں کہ ان ملتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ناسختن وہ ناسخ ہے لملل سائر الانبیاء باقی انبیاء کے دینوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے باقی انبیاء کے دینوں کے لیے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا تو باقی سارے دین منسوخ کر دی اللہ نے اس دین نے باقی دینوں کو کیا کر دیا منسوخ تو یہ دین ہوا ناسخ اور باقی دین ہوئے منسوخ اب کسی اور دین پر چلا جائے تو نجات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس دین نے باقی سارے دینوں کو کیا کر دیا منسوخ کر دیا اب آپ نجات چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اسی دین پر چلنا پڑے گا تو دیکھا یہ اشارہ ہوا کس سے اس بیہی کو مقدم کرنے سے کہ انہی کی پیروی ہمارے مناسب ہے اور معلوم ہو انہی کی پیروی اشارہ ہو گیا کہ انہی کی پیروی جو ہے کی جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے باقی سارے دینوں کے تو باقی سارے دین کیا ہوئے منسوخ تو لہذا انہی کی پیروی کی جائے گی اسی دین پر چلا جائے گا کیونکہ یہ دین نب ناسخ ہے باقی دین کیا ہو چکے منسوخ لہذا ان پر نہیں چلا جائے گا تو یہ بیہی کو مقدم کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ انہی کی اقتداء کی جائے گی اب باقی انبیاء کی اقتداء ان کے دینوں کی اقتداء نہیں کی جائے گی تو یہ معنی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان ملتہ ناسخت لملل سائر الانبیاء ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی وہ دوبارہ سنو وحین اذن تقدیم الظرف لقصد الحصر والاشارت اور اس وقت کہ جب بھی کو کس سے جوڑا جائے اقتداء سے اس وقت یہ جو ظرف جار مجرور بھی کو مقدم کیا گیا لقصد الحسری حسر کے ارادے سے اور اس اشارے کے ارادے سے کہ ان ملتہ ناسخت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ناسخ ہے لملل سائر الانبیاء باقی انبیاء کے دینوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے یا یہ میں نے ترجمہ کون سا کیا وہ کو عطف کے لیے بنایا اور اب میں وہ کو بنا لیتا ہوں کس کے لیے ماہ کے معنی میں لے لیتا ہوں اور اس وقت جبکہ بہی کو کس سے متعلق کیا گیا؟ اقتداء سے. اس وقت یہ جو ظرف کو مقدم کرنا ہے کس پر مقدم کرنا ہے؟ اقتداء پر. یہ جو ظرف کو مقدم کرنا ہے لقصد الحصری, یہ حصر کے ارادے سے ہے, مع الاشارتی, ساتھ اس اشارے کے. حصر کا ارادہ ہے اور ساتھ یہ اشارہ اس کے ارادے سے ہے. کس بات کیا اشارہ ہے؟ قیل ان ملته ناسخة لملل سائر الانبیاء, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ناسخ ہے باقی انبیاء کے دینوں کے لیے. وَأَمَّا الْاِقْتِدَاءُ بِالْأَئِمَّةِ فَيُقَال, سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماتن نے اوپر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کی جائے گی اور کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی, یہی حصر سے معلوم ہوا نا. تو حالانکہ ہم تو ائمہ کی پیروی بھی کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں, بعض لوگ بعض مسلمان وہ امام شافعی رحم اللہ کے مذہب پر ہیں, بعض امام مالک رحم اللہ کے مذہب پر ہیں, اور بعض امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے مذہب پر ہیں. تو ہم ان کی بھی تو پیروی کرتے ہیں, جبکہ متن میں تو کیا آیا, صرف کس کی پیروی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی جو ہے وہ ہمارے مناسب ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ ائمہ کی پیروی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے, کیونکہ ائمہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. ہر امام نے قرآن اور حدیث سے ہی جو کچھ سمجھا اسی کو آگے بیان کیا. تو قرآن اور حدیث سے جس طرح مسائل کو سمجھا انہی کو آگے بیان کیا, ہر ایک نے اپنی پوری کوشش کی بھائی, پوری کوشش کی, اور جو کچھ ان کو قرآن اور حدیث سے سمجھ آیا, جس طرح مسائل سمجھ آئے انہی کو آگے ذکر کیا اور لوگ ان پر چل رہے ہیں. تو یہ ائمہ کی پیروی در اصل کس کی پیروی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے, یہ کسی اور کی پیروی نہیں ہے بھائی, یہی بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا الْاِقْتِدَاءُ بِالْأَئِمَّةِ, اور باقی ائمہ کی پیروی کرنا, ائمہ جمع ہے امام کی, اور باقی اماموں کی پیروی کرنا, فَيُقَالُ, تو کہا جائے گا کہ اِنَّهُ اِقْتِدَاءٌ بِهِ حَقِيقَةً, کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتداء ہے حقیقت میں. ایک جواب یہ اس صورت میں تھا کہ حصر سے اوپر ہم حصر حقیقی مراد لیں. یاد رکھو حصر دو قسم پر ہے, ایک کیا ہے؟ ایک حصر حقیقی اور ایک حصر اضافی. کتنی قسم؟
دو.
نمبر ایک حصر حقیقی اور نمبر دو حصر اضافی. حصر حقیقی وہ ہے جب آپ ایک چیز کو ایک دوسری چیز میں بند کرتے ہیں باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں. ایک ہے حصر حقیقی اور ایک ہے حصر اضافی. حصر حقیقی وہ ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جائے, دوسری چیز کے ساتھ بند کیا جائے تمام چیزوں کے مقابلے میں. اور اگر آپ اس سے مراد لیں حصر اضافی, اضافی اضافت سے ہے, نسبت سے ہے, کہ بعض کی نسبت سے کلام کیا جائے. ایک ہے سب کے اعتبار سے کلام کیا جائے, جیسے کہا گیا کہ صرف حضور ہی کی پیروی کی جائے, اگر یہ تمام لوگوں کے اعتبار سے ہے تو سب کی نفی ہو گئی. اور اگر اس میں اس کو حصر اضافی لیں, اضافی اضافت سے ہے, معنی کیا ہے؟ نسبت. نسبت یعنی بعض کی نسبت سے یہ کہا گیا کہ حضور ہی کی پیروی کی جائے گی, تو حصر اضافی ہوا, معنی یہ ہوا, یعنی صرف انبیاء کی نسبت سے یہ کہا گیا ہے کہ باقی انبیاء میں سے اب کسی کی پیروی ہم نہیں کریں گے, صرف کس کی کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. ائمہ کے اعتبار سے بات نہیں کی گئی, تو یہ حصر کون سا ہوا؟ اضافی. اگر حصر اضافی ہو صرف کس کے اعتبار سے؟ انبیاء کے اعتبار سے ہو, تو معنی یہ ہوگا اب کسی اور پیغمبر کی اتباع نہیں کی جائے گی, بلکہ کس کا اتباع کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور باقی ائمہ کی پیروی کی جائے گی یا نہیں, اس کے اعتبار سے حصر نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اسی طرح جیسے آپ کلام کرتے ہیں نا, بعض اوقات تمام لوگوں کے اعتبار سے آپ کلام کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھ مخصوص لوگوں کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے وہ بڑا ذہین ہے, کلاس میں 40 طلباء ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے یہ طالب علم سب سے زیادہ ذہین ہے. اب مجھے بتاؤ کیا مانا سب سے زیادہ, کیا ساری دنیا کے لوگوں سے ذہین مراد ہے یا یہ 40 طلباء میں سے یہ سب سے ذہین ہے؟ یہ طلباء میں سے ظاہر سی بات ہے. میں ان کی اضافت سے یہ دیکھو اضافت آ گئی, نسبت آ گئی, میں ان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ ذہین ہے. اور بعض اوقات تمام لوگوں کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے, تمام چیزوں کے اعتبار سے. مثلا ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ذہین ہے ساری دنیا میں, تو میں نے کس کے اعتبار سے کلام کیا؟ تمام دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے. ساری دنیا کے لوگ یہ تو لفظوں میں آ گیا, یہ ذکر نہ بھی میں کروں, میں یہ کہہ دوں یہ سب سے زیادہ ذہین ہے. تو اگر میری مراد کچھ مخصوص لوگ ہوں ان کی نسبت سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ اضافت کے اعتبار سے, ان کی نسبت کے اعتبار سے ہے. تو بہرحال بعض اوقات بعض کے اعتبار سے ایک بات کی جاتی ہے اور بعض اوقات سب لوگوں کے اعتبار سے, سب چیزوں کے اعتبار سے ایک بات کی جاتی ہے. تو اسی طرح حصر میں بھی ہے, اگر تمام چیزوں کے اعتبار سے حصر ہے تو پھر وہ حصر حقیقی, اگر بعض کے اعتبار سے حصر ہے تو وہ حصر اضافی ہے. بھائی مثلا میں ایک طالب علم ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں صرف یہی منطقی ہے, صرف
یہی
منطقی ہے. تو اگر تمام دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, معلوم ہو پوری دنیا میں میرے کہنے کا مطلب ہے اور کوئی منطقی ہے ہی نہیں, یہی منطقی ہے, تو یہ کون سا حصر ہوا؟ حصر حقیقی. اور اگر کلاس کے 40 لڑکے ہیں ان کے اعتبار سے میں اس میں منطق کو بند کر رہا ہوں کہ یہی منطقی ہے اور کوئی منطقی نہیں, تو پھر یہ کسے, یہ کیا ہے؟ حصر
اضافی.
پھر یہ حصر اضافی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی, یہاں پر بھی دونوں احتمال, حصر حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حصر اضافی بھی. اگر حصر حقیقی مراد لیں اور کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر آپ ائمہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دے دیا کہ ائمہ کی پیروی بھی حضور ہی کی اقتداء ہے, کسی اور کی اقتداء نہیں. ائمہ بھی وہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں کی تشریح ہمارے سامنے کرتے ہیں. تو حصر حقیقی لیں گے تو پھر اشکال ہوگا کہ آپ ائمہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ہو گیا کہ ائمہ کی پیروی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے, کیونکہ ائمہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ائمہ قرآن و حدیث ہی کو جو سمجھ, جو ان کی عقل میں اور سمجھ میں آتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اسی کو آگے لوگوں کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. تو ائمہ کی پیروی دراصل کس کی پیروی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تو یہ ہوا حصر حقیقی کی صورت میں ہم یہ جواب دیں گے. یا دوسرا جواب یہ کہ ائمہ والا اشکال ہی نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی ہے, حضور ہی کی پیروی کی جائے گی. یہ انبیاء کے اعتبار سے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کسی اور پیغمبر کی پیروی نہیں کی جائے گی, صرف کس کی پیروی کی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. تو ائمہ تو رسولوں میں داخل ہی نہیں ہے, ان کی تو بات ہی نہیں یہاں پر, لہٰذا اشکال بھی نہیں ہوتا. بھائی تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْاِقْتِدَاءُ بِالْأَئِمَّةِ, باقی ائمہ کی جو پیروی ہے, فَيُقَالُ, تو کہا جائے گا اِنَّهُ اِقْتِدَاءٌ بِهِ حَقِيقَةً, کہ یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کی پیروی ہے حقیقت میں. یہ کب؟ جبکہ ہم حصر سے کون سا حصر مراد لیں, حصر حقیقی. او یُقَالُ, یہ کہا جائے گا کہ الْحَصْرُ اِضَافِيٌّ, کے حصر اضافی ہے, بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, باقی انبیاء کی نسبت سے. حصر اضافی ہے باقی انبیاء کی نسبت سے, کہ باقی انبیاء میں سے کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی, صرف کس کی پیروی کی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے اور باقی دین کیا ہو چکے؟ منسوخ ہو چکے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.